أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا أن ننفق في سبيلك ونجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا وترترات بہترین انداز میں قاری سبحان شریف صاحب کر چکے ہیں اور جو کچھ باتیں مجھے تمہیداً عرض کرنی تھی ان میں سے بہت سی اہم باتیں وہ ہیں کہ جو سراج سید صاحب بیان کر چکے ہیں، لہذا میں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلا کر براہ راست آج کے درس کی طرف پیش قدمی کروں گا۔ سورہ حدید کی پہلی 6 آیات میں اللہ تعالی کی ذات و صفات کا بیان ہے، وہ کلام خبریہ ہے۔ 7 آیت میں کلام انشائیہ شروع ہوا، یعنی مطالبہ، تقاضا، اللہ تم سے چاہتا کیا ہے، اور وہ 2 الفاظ ہیں اہم، ایمان اور انفاق۔ ایمان کے بارے میں اس وقت مجھے مزید کچھ عرض نہیں کرنا ہے۔ انفاق کے ضمن میں جو بات مجبر رہ گئی سراج صاحب کے بیان میں، اس کی طرف توجہ دلانی ہے کہ عام طور پر ذہن میں یہ تصور ہے کہ انفاق کے معنی ہے صرف مال خرچ کرنا، حالانکہ نفقہ کا لفظ عربی زبان میں بہت وسعت کا حامل ہے۔ نفقۃ الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، اس سے جب انفاق بنے گا تو یقیناً پیسے کا خرچ کرنا ہی مراد ہوگا۔ نفق الفرس، گھوڑا مر گیا، جب اس عنوان سے آپ لیں گے تو اپنی جان کا کھپا دینا، یہاں تک کہ کسی مقصد کے لیے اپنی زندگی دے دینا، جان دے دینا، یہ بھی اسی لفظ انفاق کے تابع ہے۔ ویسے بھی آج کے دور میں انسانی صلاحیتیں، انسان کے اوقات، آپ کو معلوم ہے کہ ان کو آپ رقم کی شکل میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ ایک انسکلڈ لیبرر کا 1 گھنٹہ مساوی ہے 1 روپے کے، ایک سکلڈ لیبرر کا 1 گھنٹہ مساوی ہے 1 روپے کے، کسی پروفیشنل انسان کا 1 گھنٹہ مساوی ہے 1 روپے کے۔ تو اگر کسی نے 1 گھنٹہ صرف کیا تو گویا کہ اس نے 1 روپے صرف کیے، اور کسی نے اگر 1 روپے صرف کیے تو گویا کہ اس نے 1 وقت صرف کیا۔ اس اعتبار سے کوئی فرق اب نہیں رہا ہے، مال کا خرچ کرنا، جان کا خرچ کرنا۔ جان سے مراد اپنی صلاحیت، ذہانت، توانائیاں، قوتیں، اوقات۔ اس جان کے خرچ کرنے کے ضمن میں اس کی آخری منزل ہے نقد جان ہار جانا، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا کسی مقصد کے لیے، جس کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح قتال۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ حدید کے اس حصے میں جہاں پہلے ایمان اور انفاق کا ذکر آیا، پھر ایمان پر ذرا جھنجھوڑا گیا، وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ پر ایمان پختہ کیوں نہیں رکھتے، پھر آگے چل کر جب انفاق کے ذمن میں جھنجھوڑا گیا تو وہاں انفاق کے ساتھ ہی قتال کا لفظ بھی آ گیا۔ وہ آیت میں چاہتا ہوں کہ آپ ذہن میں تازہ کر لیں، وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ جو بھی کچھ ہے بالآخر وہ اللہ ہی کی وراثت ہے، اللہ ہی وارث ہے ہر شے کا۔ اور یہ بات جان لو کہ تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہیں جنہوں نے انفاق اور قتال کیا فتح سے پہلے، ان کے درجات بہت بلند ہیں ان کے مقابلے میں جنہوں نے انفاق اور قتال کیا فتح کے بعد۔ تو معلوم ہوا کہ انفاق اور قتال در حقیقت یہ دونوں ہی ایک ہی قبیل کی چیزیں ہیں، اور پہلے اس کے لیے ایک جامع لفظ آیا انفاق، اور بعد میں ان دونوں کو علیحدہ کر دیا گیا۔ بس اتنی تمہید کے بعد اب آج کی 6 آیات کا مضمون کیا ہے، اس میں 2 مضامین بنیادی طور پر آ رہے ہیں۔ پہلا مضمون ہے اس راستے کی رکاوٹیں کون سی ہیں۔ ایک رکاوٹ بحیثیت مجموعی حیات دنیاوی سے ضرورت سے زیادہ لگاؤ۔ حیات دنیاوی سے مراد دنیا کے لوازم ہیں، دنیا کی ضروریات ہیں، دنیا کی آسائشیں ہیں، دنیا کے تعیشات ہیں، دنیا کے علائق ہیں، رشتہ داریاں ہیں، محبتیں ہیں، ان سب کو جمع کیجئے تو وہ ایک لفظ میں آ جائے گا حیات دنیاوی۔ حیات دنیاوی سے اعتدال سے زیادہ، یعنی جس حد تک ہونا چاہیے لگاؤ، اس سے زائد لگاؤ اگر ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ پھر کسی بھی مقصد کے لیے انسان جان اور مال نہیں کھپا سکے گا، اور اسی طریقے سے اللہ کے لیے بھی جان اور مال کا کھپانا اس کے لیے ممکن نہیں رہے گا اگر حیات دنیاوی سے اسے ضرورت سے زیادہ محبت ہے۔ دوسری رکاوٹ خاص طور پر اس حیات دنیاوی میں، یہ اس کا منفی پہلو ہے، تکالیف، مصائب، فاقہ، تکلیف، آزمائش، یہ دوسری رکاوٹ ہے کہ ایک انسان فرض کیجئے کہ کچھ آگے بڑھنا چاہتا بھی ہے، اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا بھی ہے، وہ اپنی آسائشوں کو کچھ نہ کچھ کم کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے وہ سٹینڈرڈ آف لیونگ کو، معیار زندگی کو کم کرتا ہے، آسائشوں سے، تعیشات سے کسی درجے میں اپنے آپ کو وہ کاٹتا ہے اور آگے قدم بڑھاتا ہے، تو دوسرا مرحلہ آتا ہے مصائب، مشکلات، تکالیف، فقر، فاقہ، ہو سکتا ہے پرسیکیوشن، تشدد، مارے پڑے، جیلوں میں ٹھوسے جائے، یہ دوسری رکاوٹ ہے۔ تو پہلے تو اس رکوع کی 6 آیات میں ان 2 کا تذکرہ ہے، اور ان کے ضمن میں اہل ایمان کو کیا نقطۂ نظر اختیار کرنا چاہیے اس کی تلقین ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا اہم ترین مقام آئے گا آج کے درس میں کہ یہ انفاق اور قتال کس مقصد کے لیے ہے، ہدف کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے۔ اگرچہ ایک مقصود تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا، آخرت کی فلاح، یہ تو اخروی اور حقیقی مقصود ہے بندہ مومن کا، لیکن دنیا میں وہ جد و جہد کون سی ہے جس کے لیے کہ وہ جان اور مال کھپائے، اس کے لیے اس دنیا کی جد و جہد میں اس کا ہدف کیا ہے، یہ ہے انتہائی اہم مقام۔ اور اس کے ضمن میں میں عرض کروں گا پہلے حصے کہ میرے نزدیک پورے قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 25 ذروۂ سلام ہے اس موضوع پر کہ انفاق اور قتال کا اصل ہدف اور مقصد کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید بھی عرض کروں گا کہ میرا تاثر یہ ہے کہ پورے دنیا کے لٹریچر میں، چاہے وہ آسمانی ہو اور چاہے وہ زمینی ہو، انسانوں کے ذہن کا پیدا کرتا ہو، اتنے مختصر ترین الفاظ میں پورا فلسفہ انقلاب آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ خود قرآن مجید میں بھی اتنی جامعیت کے ساتھ اور اتنی عظیم انقلابی آیت آپ کو شاید کوئی اور نہ ملے، یہ میرا گمان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میری محدود نظر ہو، لیکن میرا آج کی تاریخ تک تاثر یہی ہے کہ انقلاب کے فلسفے کے اعتبار سے قرآن مجید کی عظیم ترین آیت اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 25 ہے، جو آج کے درس کی آخری آیت ہوگی۔ اب آئیے، سب سے پہلی رکاوٹ حیات دنیاوی، اس سے محبت، اس سے لگاؤ، اس میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی، جس کے لیے کہ ایک آیت مبارکہ میں سورہ توبہ کی اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں، آج پھر ذہن میں تازہ کیجئے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الی عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اس حیات دنیاوی کے لیے یہ عاشقیں ہیں جو قرآن نے معین کر دی. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ لوگوں اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے اعزاء و اقارب اور وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جن میں کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اور وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہے اور محبوب ہے, محبوب تر ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے, تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے, اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ عاشقیں ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے. پانچ علائق دنیاوی, تین مال و اسباب دنیاوی, ان کی محبت کا حد اعتدال سے تجاوز. یعنی قرآن کبھی یہ نہیں کہتا کہ ان سے محبت نہ کرو, اولاد والدین سے کرے, والدین اولاد سے کرے, بیوی شوہر سے کرے, شوہر بیوی سے کرے, اپنے اعزاء و اقارب سے کیجیے, اپنی قوم سے کیجیے, اپنے قبیلے سے کیجیے, اپنے وطن سے کیجیے. پھر یہ کہ مال و اسباب دنیاوی بھی, وہ کل کے درس میں آئے گی بات کہ اسلام نے رہبانیت کی تلقین نہیں کی ہے کہ اس کو ضائع کر دیا جائے, اٹھا کر پھینک دیا جائے یا اس کو قابل نفرت سمجھا جائے. نہیں, یہ چیزیں بھی وہ ہیں کہ جو تمہارے لیے حیات دنیاوی کا ذریعہ ہے, یہ تمہارے لیے اس دنیا کی زندگی کے اندر متاع ہے, برتنے کی چیزیں ہیں, ان کو بھی قابل نفرت فی الاصل قرار نہیں دیا قرآن نے کہیں بھی. البتہ جو چیز قابل نفرت ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت بڑھ جائے اللہ کی محبت سے, اس کے رسول کی محبت سے, اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے. جہاں یہ شکل پیدا ہوئی بس یوں سمجھئے کہ نفاق کی طرف پہلا قدم اٹھ گیا. اب یہ ہے وہ چیز کہ جو اس آیہ مبارکہ میں ذرا کھول کر لائی جا رہی ہے کہ یہ جو جس پر تم ریجھے ہوئے ہو, یہ دنیا کی زندگی, غور تو کرو کہ ہے کیا. یہاں بھی آپ دیکھیں گے اس سورہ مبارکہ کی دو آیتوں کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, هو الاول والآخر والظاہر والباطن, ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں اہم ترین بھی ہے اور مشکل ترین مقام بھی ہے. نفاق کے مراحل کے ضمن میں آیت آ چکی, ولاکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتى جاء امر اللہ, بالکل اسی انداز کی یہ تیسری آیت ہے اس سورہ مبارکہ میں. اے لمو, جان لو, یہ پہلے بھی لفظ آ چکا ہے دوسرے رکوع میں, اے لمو ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, جان لو اللہ تعالی زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ فرما دیتا ہے. وہ تمہارے دلوں کی زمین کو بھی اگر تم محسوس کرو کہ اس میں مردنی ہے, ویرانی ہے ایمان کے اعتبار سے, تو اثر نو اس میں ایمان کی بہار عطا فرما سکتا ہے. وہی لفظ یہاں آیا, اے لمو انم الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. انما یہ کلمہ حصر ہے, انم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی تو بس یہی کچھ ہے. کیا ہے؟ لعب کھیل ہے, ولہو اور تماشا ہے, وزینۃ اور بناؤ سنگھار ہے, وتفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے, وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد کی بہتات میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش ہے. یہ آیت جتنی عظیم ہے, میں افسوس کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اندازہ ہوا کہ اس پر اسی قدر قلت تدبر کا معاملہ نظر آیا کہ اس پر اتنا غور جتنا کہ اس آیت کا حق تھا اکثر و بیشتر ہوا نہیں. یہ جو الفاظ جس ترتیب سے یہاں آئے ہیں, عام طور پر قرآن مجید میں مثلاً سورہ عنکبوت میں آیا, دنیا کی زندگی کیا ہے؟ الا لہو و لعب, بس یہ کھیل اور تماشا ہے. وہاں آپ دیکھیں گے کہ لہو پہلے آیا, لعب بعد میں آیا. ویسے بھی ہمارے ہاں محاورے میں لہو و لعب یہ ہم استعمال اردو میں بھی کرتے ہیں, لیکن یہاں ترکیب مختلف ہے, لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حیات دنیاوی کے ادوار ہیں، ہر دور میں جو سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے انسان کے نزدیک جس چیز کی، اس کا ذکر کیا گیا ہے. اب آپ غور کیجئے، خود ہم پر بھی یہ ادوار گزر چکے ہیں اکثر پر. بالکل بچپن کا زمانہ، اس میں انسان کے لیے زندگی سوائے کھیل کے اور کچھ نہیں، کھانے کی بھی فکر نہیں، اپنے کو بناؤ سنہار کا بھی کوئی فکر نہیں، وہ فکر بھی کریں گے والدین، کھانے پینے کا بھی سارا جو ہے بوجھ ان پر ہے. ایک بچے کے لیے زندگی عبارت ہے کھیل سے، یہ اس کی محبوب ترین چیز ہوئی اور اسی میں وہ اپنا پوری توجہ جو ہے اس کو مرتکز کرتے گا. ذرا آگے جب بڑھتا ہے آدمی، یہ جسے آج کل ہم کہتے ہیں ایڈولسنس، یا یہ کہ ٹین ایجر، یہ گروپ جو ہے اس میں اب کھیل صرف کھیل نہیں رہتا، یہ سب سے زیادہ خطرناک دور ہے انسانی زندگی کا. اس میں تلذذ، تماشا، تماشبینی جسے ہم کہیں گے، اب لعب نہیں ہے، لہو بھی شامل ہو گیا ہے. لہو کیا چیز ہے؟ جس کو کہ جدید جو اصطلاح ہے اس میں سینسوئل گریٹیفیکیشن، حسی تلذذ مختلف انداز سے انسان حاصل کرتا ہے. ایک ہے معصوم کھیل، بچپن کا معصوم کھیل، جبکہ اور کسی چیز کا انسان کو شعور ہی نہیں. ایک ذرا اس سے آگے آ کر ایک خاص عمر کا دور وہ ہوتا ہے کہ جس میں یہ پہلو زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی لگا ہوا پہلو زینت، بناؤ سنگھار. عمر کی یہ سٹیج جو ہے، اس میں آپ نے بھی غور کیا ہوگا، اور اگر اپنے ذرا ادوار جو ہے گزشتہ ان پر ایک نگاہ بازگشت ڈالیں تو حقیقت سامنے آئے گی کہ آدمی بہت حساس ہوتا ہے، میرا لباس ٹھیک ہے یا نہیں، زمانے کے فیشن کے مطابق ہے کہ نہیں، میری پینٹ اسی قطع کی ہے یا نہیں کہ جس کا آج رواج ہے، میرے کپڑوں پر صحیح کریز ہے یا نہیں، میرے بال صحیح بنے ہوئے یا نہیں. یہ زینت، بناؤ سنگھار، یہ ایک اس ایج کے اندر انسان کی توجہ جو ہے اس پر مرتکز ہوتی ہے. اس سے ذرا آگے آیا انسان، اب یہ ہے جوانی کا دور، اس کو یوں سمجھیے کہ 25-30-35 کا دو عرصہ ہے. اس میں تفاخر بینکم، اب آدمی کو اس کی فکر نہیں رہتی کہ میرے کپڑے درست ہیں یا نہیں ہیں، میرے لباس جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں اس کی حس اتنی زیادہ بیدار نہیں ہوتی، بلکہ فخر کی کوئی چیز، دولت پر فخر، نسب پر فخر، قوت پر فخر، جو بھی چیز ہو جس پر کہ انسان فخر کر سکے اور ایک دوسرے کے اوپر اپنی کچھ بالا تری کم سے کم اپنے دل میں اپنے اطمینان کے لیے جو ہے قائم کر سکے کہ میں اس معاملے میں دوسروں سے بالا تر ہوں، اس معاملے میں اپنے ساتھیوں سے اوپر ہوں. اس کے بعد کا دور آخری دور ہے، ادھیر عمر سے گزرنے کے بعد. اب آپ ذہن میں رکھیے کہ اب وہ فخر والا معاملہ بھی گزر جاتا ہے، بہت ریئلسٹ ہو جاتا ہے انسان، بہت حقیقت پسند. نقد ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے. یہ جو اس سے پہلی سٹیج تھی اس میں انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ چاہے مال چلا جائے، مونچھ نیچی نہ ہو، لیکن اس سٹیج پر آنے کے بعد مونچھ نیچی ہونی کیا مانی، مونچھ موڑ بھی جائے کوئی پرواہ نہیں، پیسہ آنا چاہیے. یہ ہے اصل میں اس آخری دور کا تذکرہ کہ پھر وقت کا کاسر فی الاموال والاولاد. اور یہاں تو وہ ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے آخری پارے کی سورہ مبارکہ میں اس کی آخری حد معین کر دی گئی، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ جو کثرت اور بہتات کی طلب ہے، اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ جو لگی ہوئی ہے، یہ تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچتے ہو. یہ سٹیج جو ہے انسان کی آخری زندگی تک، یہاں تک کہ نقشہ نظر آتا ہے ہمارے معاشرے میں، آپ کو نظر آئے گا کہ بڑے میاں زندگی کی آخری حدوں کو پہنچے ہوئے ہیں، صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، لیکن یہ حرص، دولت کی کثرت کی مزید جو ہے طلب، یہ ختم نہیں ہوتی جب تک کہ انسان کو اس قبر کے گڑھے میں اتار کر اور مٹی برابر نہ کر دی جائے، یہ حرص ختم نہیں ہوتی. الحاکم التکاثر حتی زرتم المتکاثر ثم کلا سوف تعلمون. یہ ہے وہ ادوار انسانی زندگی کے، اور اگر نفسیاتی اعتبار سے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے جائزہ رکھا ہے، ہر دور میں انسان کے لیے جو اہم ترین چیز ہوتی ہے اس کو قرآن مجید نے ترتیب کے ساتھ بیان کیا. اصل مطلب کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ان ادوار سے ہو کر گزر جائے گی, لا محالہ ختم ہونا ہے. یہ جو بھی جوانی لڑکپن بڑھاپا یہ آ کر رہے گا. آج تک کسی شہنشاہ نے بھی بڑھاپے کو آنے سے نہیں روکا, آج تک کوئی سکندر اعظم جیسا وہ بھی موت کا راستہ نہیں روک سکا. تو یہ تو ایک چکر ہے جو چل رہا ہے, لا محالہ چلے گا. وفل آ کا مسئلہ ہے سن, اب اس کے لیے ایک مثال دی گئی, جیسے مثال بارش کی. آج اول کفار نباتہ, کفار کا لفظ یہاں ذرا توجہ طلب ہے. کفار کافر کی جمع ہے, کافر کے دو معنی تو ہے جو عام طور پر قرآن مجید میں جن معنی میں کہ یہ لفظ مستعمل ہے. ایک اصطلاحی معنی وہ شخص کے جو انکار کرتا ہے اللہ کا, آخرت کا, رسالت کا. کافر بمقابلہ مومن, کافر بمقابلہ مسلم. ایک کافر کے معنی ہے بمقابلہ شاکر, ناشکرا, ناقدرا, اللہ کا احسان نہ ماننے والا. یہاں یہ بالکل تیسرے مفہوم میں آیا ہے, اس لیے کہ اس کا جو اصل لغوی مفہوم ہے وہ کسی چیز کو دبا دینا, چھپا دینا ہے. لہذا کاشتکار, چونکہ وہ بھی بیج کو زمین میں دباتا ہے, تو کاشتکار کے لیے لفظ آیا ہے. یہاں تقریباً اس پر اجماع ہے مفسرین کا, اگرچہ اس دور کے ایک مفسر نے اس سے اختلاف کیا ہے, لیکن وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہاں پر لفظ کفار جو آیا ہے بمانی کاشتکار کے آیا ہے. اور وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ لغت میں جو اس کی اصل ہے اس میں اس کی گنجائش موجود ہے. بہرحال میری رائے وہی ہے کہ جو تمام مفسرین کی ہے کہ آج اول کفار سے مراد ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو کاشتکار کو اس بارش کی وجہ سے جو اس کی فصل اپجتی ہے تو اسے بڑی بھلی لگتی ہے. کا مسئلہ غیث آج اول کفار نباتہ ثم یہیج, پھر وہ کھیتی جو ہے اپنی پوری قوت کو پہنچتی ہے. ثم یقول حطاما فتراہ مصفرا, پھر تم اس کھیتی کو دیکھتے ہو کہ اس میں زردی نمایاں ہو جاتی ہے. ثم یقول حطاما, بالآخر وہ چورا چورا ہو کر پاؤں تلے رو دی جاتی ہے. اب آپ غور کیجئے, یہ دو سائیکلز ہیں. ایک سائیکل ہے, ایک یہ دور ہے کہ جو نباتاتی عالم نباتات میں ہمیں نظر آتا ہے. زمین مردہ تھی, بارش ہوئی, اگر تو وہ کھیت ہے تو اس میں سے فصل اپجے گی. کھیت نہیں ہے تب بھی گھاس تو اس میں سے پیدا ہوگی, ہریاوڑ تو ہوگی, رویدگی ہوگی. اس کے بعد ہریاوڑ جو ہے کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ زردی کی طرف مائل ہوئی. اب وہ منظر خوش منظر نہیں ہے وہاں, بلکہ یہ کہ ایک طرح کی اس کے اندر کچھ زردی کے آنے کی وجہ سے پشمردگی کے آثار ہیں. اس کے بعد یا فصل کٹ گئی یا گھاس جو ہے وہ پاؤں تلے روڈا گیا, چورا چورا ہو گیا. اس کے بعد پھر آئے گی فصل, پھر یہ کھیت کے اندر دوبارہ ہریاوڑ ہوگی, پھر وہ کھیتی ان اسٹیجز سے گزرتی ہوئی, پھر وہ کھیت جو ہے ویرانی کا منظر پیش کرے گا جب کھیتی کٹ جائے گی. یہ ایک نباتاتی سائیکل ہے, بین ہی انسانی زندگی کا ایک سائیکل ہے جو چل رہا ہے. جس گھر میں نئی ولادت ہوئی, بیٹا ہوا, خوشیوں کے شادیانے بجے, اس کے بعد وہ بچہ جوانی کی طرف آیا, پوری پختگی کو پہنچا, ولولے, امنگیں, اس کے اندر حوصلے, ایمبیشنز, پھر ایک اسٹیج آئی کہ اب چہرے پر جھریاں پڑ رہی ہیں, بالوں میں سفیدی نمایاں ہو گئی ہے, بالکل جس طریقے سے کہ وہ فصل ہے کہ اس میں زردی نمایاں ہوئی تھی اسی طرح یہاں سفیدی نمایاں ہوتی ہے. قوام مزمحل ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد بڑھاپا آتا, اور پھر یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو کندھے پر خود اس کے عزیز ترین اور قریب ترین اجزاء جو ہے کندھوں پر سوار کر کے اور قبر کے گڑھے میں اتار دیتے ہیں, اور کون نہیں جانتا کہ وہاں ہمارے اس جسد کا آخری مآل یہی ہے کہ وہ مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا. یہ ہے وہ نباتاتی سائیکل, یہ ہے ہیومن لائف کا ایک سائیکل. جس طرح وہ دور چل رہا ہے ایسے یہ دور چل رہا ہے. البتہ آخرت کی زندگی کے بارے میں فرمایا, وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. اس دنیا کا یہ چکر تو ختم ہو کر رہے گا, غریب کا بھی, امیر کا بھی, فقیر کا بھی اور شہنشاہ کا بھی. کوئی جھوپڑی میں ہے وہ بھی ان سٹیجز سے، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، گزرے گا. بادشاہ ہے، شہزادہ ہے، وہ بھی ان مراحل سے گزرے گا. لیکن آخرت کی زندگی ہے ابدی زندگی، اور اس میں دو انجام ہیں جن سے انسانوں کو دوچار ہو کر رہنا ہے لا محالا. وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. آخرت میں ہے بہت سخت عذاب، بہت سخت سزا، اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اور ہوش مندو، سمجھ لو کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کے سامان کے. میں اس سے پہلے بھی یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ قرآن مجید جب اس انداز میں حیات دنیاوی کی نفی کرتا ہے تو اگرچہ الفاظ عام ہوتے ہیں لیکن اس کا مفہوم خاص ہے، اور مفہوم یہ ہے کہ جب یہ حیات دنیاوی مطلوب بن جائے، مقصود بن جائے، جب یہ اوٹ بن جائے اور انسان کو آخرت سے غافل کر دے، تب در حقیقت یہ دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں، یہ دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. لیکن اگر انسان کے سامنے اپنی اصل مقصد، منزل مقصود کی حیثیت سے آخرت موجود ہو تو پھر یہ دنیا کی زندگی نہایت قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت حکیمانہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے وہاں کاٹو گے، یہاں محنت کرو گے پھل وہاں ملے گا، یہاں اپنے آپ کو بناؤ گے، اپنی شخصیتوں کو، اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو، یا علامہ اقبال کی اصطلاح میں اپنی خودی کی تعمیر کرو گے یہاں، تو تمہارے لیے پھر وہ ابدی زندگی جو ہے وہ روح و ریحان و جنت النعیم کی زندگی ہوگی. لہذا اس اعتبار سے دنیا کی زندگی کی نفی نہیں ہے. یہاں جب نفی کی جاتی ہے تو اس معنی میں کہ اگر تمہارا مقصود و مطلوب دنیا بن گئی اور آخرت تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. سورہ کہف میں فرمایا کہ کیا ہم تمہیں بتائیں بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ گھاٹے میں کون رہے اپنے عمل، اپنی جد و جہد، اپنی بھاگ دوڑ کے نتیجے کے اعتبار سے. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. وہ لوگ کہ جن کی سعی و جہد، جن کی محنت اور جد و جہد دنیا کی زندگی ہی میں بھٹک کر رہ گئی، دنیا ان کا مقصود و مطلوب بن کر رہ گئی، دنیاوی آسائشیں، دنیاوی تعیشات، زیادہ سے زیادہ ساز و سامان، زیادہ سے زیادہ جائیداد، زیادہ سے زیادہ اس اعتبار سے اپنی حیثیت کو بڑھا لینا، جب تمہاری محنت کا اصل ہدف یہ بن جائے گا تو جان لو کہ دنیا کی زندگی اب تمہارے لیے دھوکے کے سامان کے اور سوا کچھ نہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا اگر یہ حقیقت منکشف ہے؟ دیکھیے، یہ ایمان بالآخرت کا لب رباب ہے جو اس آیت میں آ گیا. اگر اس پر تمہارا دل ٹھکتا ہے تو نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. سابقوا سبقت سے ہے، سبقت کا لفظ اردو میں مستعمل ہے، سبقت، مسابقت، یہ بھی اردو میں جو ہماری کتابی اور ادبی زبان ہے اردو، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، چاہے کولوکیل سطح پر ان کا اتنا استعمال نہ ہوتا ہو. سبقت کر جانا، آگے بڑھ جانا، مسابقت، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش. مسابقت سے فعل امر ہے سابقو، ایک دوسرے سے آگے نکلو، دوڑو، بھاگو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کس چیز کے حصول کے لیے؟ سابقو الى مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے. وجنت عرضها کعرض السماء والارض، اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کا پھیلاؤ، جس کی وسعت آسمان اور زمین جتنی ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ عطا فرماتا ہے یا عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. سب سے پہلے تو میں توجہ دلاؤں گا یہ جو سابقوں کا لفظ ہے کہ فطرت انسانی میں یہ جذبہ موجود ہے، جسے ایڈلر نے جیسا کچھ بھی وہ سمجھ پایا اس نے اس کو عنوان دیا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ، کہ انسانوں میں جذبہ ہوتا ہے ایک دوسرے پر بالا دستی حاصل کرنے کا جذبہ، ایک دوسرے پر نمایاں ہونے کا جذبہ. قرآن مجید اس کی نفی نہیں کرتا. دیکھیے یہ بہت حکمت دین کا ایک معاملہ ہے. قرآن مجید نے جو بھی انسٹنکٹ سے انسان کے اندر ان کو چینلائز کیا ہے، کسی بھی نیچرل انسٹنکٹ کے آگے کوئی ان نیچرل آبسٹرکشن قائم نہیں کی. جیسے سیکس ہے، جنسی جذبہ ہے، ایسے بھی دنیا میں نظام ہائے فکر ہے کہ جن میں اسے فی نفس ہی ایول کہا گیا، یہ ہے ہی برائی. یہ بالکل برعکس ہے قرآن مجید کے. قرآن کہتا ہے برائی نہیں ہے. جو لوگ اس کو اپنے اس جنسی جذبے کو جائز طریقے سے پورے کرتے ہیں، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، دو مرتبہ سورہ مومنون میں یہ الفاظ آئے، اسی طریقے سورہ معارج میں آئے. اگر کوئی شخص اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتا ہے جائز راستے سے جو اللہ نے اور اس کی شریعت نے اس کے لیے حلال ٹھہرایا، تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے. بلکہ یہاں تک حضور نے فرمایا کہ موجب اجر و ثواب ہے. اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہمبستری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے. صحابہ حیران ہوئے کہ حضور، وہ اپنی ایک نفسانی خواہش پوری کر رہا ہے، اس پر اجر و ثواب کا کیا سوال؟ آپ نے فرمایا تم یہ سوچو کہ اگر یہی کام وہ کسی غلط رخ پر کرتا تو کیا وہ اس پر عذاب کا اور سزا کا مستوجب نہ ہو جاتا؟ اگر اس نے اسے جائز راستے سے پورا کیا ہے تو گویا کہ کیونکہ ہمارا تصور عبادت یہ ہے کہ پوری زندگی انسان کی عبادت ہے، اگر وہ اللہ اور اس کی شریعت کے سانچے کے اندر ڈھل جائے، جو کام کرو شریعت کے مطابق کرو، تو در حقیقت وہ چاہے دنیاوی اعتبار سے یہ سمجھا جائے کہ یہ تو معاش کا کام ہے یا یہ کہ یہ اپنی جنسی خواہش ہے، لیکن وہ بھی عبادت کے سانچے میں ڈھل گئی. یہ ہے اسلام کا نقطہ نظر. اسی طریقے سے یہ جو کچھ نوجوانوں میں یہ جذبہ ہوتا ہے اور 40 سال سے کی عمر سے پہلے پہلے اس کا ہونا ایسا قابل ملامت نہیں ہے. وہ جو جس کو کہ ہم نفسیاتی پختگی کی عمر کہتے ہیں، حتی اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنۃ، جو نوجوان آگے بڑھتے ہیں، نکلتے ہیں، کوئی کارہائے نمایاں دکھاتے ہیں، ان کو آپ اگر دیکھیں گے تو اس عمر میں ان کے اندر یہ جذبہ بہت نمایاں ملے گا. لیکن اسلام اس کو چینلائز کرتا ہے کہ تمہیں اگر ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے تو خیرات کے تعداد میں آؤ. سورہ بقرہ میں فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک نے اپنے لیے کوئی ہدف بنایا ہوا ہے جس کی طرف وہ پیش قدمی کر رہا ہے. تو اے مسلمانوں، تم بھی اپنا ہدف جو ہے معین کرو اور پیش قدمی کرو، لیکن تمہارا ہدف ہونا چاہیے نیکیاں، بھلائیاں، خیرات، حسنات. اسی طرح کا مقام یہ ہے، سابقو، دوڑو، آگے نکلو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. چنانچہ ہمیں صحابہ کرام کی سیرتوں میں یہ بات نظر آتی ہے، دنیا کی مسابقت ختم ہو چکی تھی، دین میں مسابقت کا جذبہ جو ہے بتمام و کمال موجود تھا. حضرت عمر کا وہ مشہور واقعہ کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، اب اللہ کے دین کو ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، ایک جیش کو تیار کرنا ہے، اس کے لوازم، اس کا ساز و سامان فراہم کرنا ہے، تو لاؤ جو کچھ لا سکتے ہو. حضرت عمر اپنے دل کی بات بتاتے ہیں کہ میرے پاس اس زمانے میں اتفاق سے پیسہ بہت تھا، اور یہ کیوں تھا یہ بھی سمجھ لیجئے، میں اس کی وضاحت کر دیا کرتا ہوں کہ چونکہ ان کا پیشہ تھا تجارت، اور تاجر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ لکھپتی کے پاس بھی کوئی اویلیبل کیش نہیں ہے، سب لگا ہوا ہے، انویسٹڈ ہے، کوئی قافلہ بھیجا ہوا ہے شام کی طرف، سارا اپنی جو بھی ہے جتنی راس اس میں لگائی ہوئی ہے. اس وقت انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتفاق سے بہت سا پیسہ تھا، تو میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ اس موقع پر تو میں ابوبکر سے بازی لے ہی جاؤں گا. اب یہ ہے وہ بات جس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ ہے، یہ مسابقت فی الخیرات، مسابقت فی الانفاق، مسابقت فی قتال فی سبیل اللہ، یہ جذبہ جو ہے یہ برا نہیں ہے بلکہ محمود ہے. وہ اگرچہ وہ تفصیلی واقعہ میں اب آپ کو نہیں سنا رہا کہ وہ اپنی پوری دولت کا نصف لے آئے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو وہ جو کچھ پاس تھا سارا لے آئے. اور اس وقت پھر حضرت عمر نے یہ اعتراف کیا، فرمایا کہ میں نے اس روز یہ جان لیا کہ ابو بکر سے بازی لے جانا ممکن نہیں. لیکن میں اس وقت توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ مسابقت کا جذبہ ہے، آگے بڑھو. جس وقت حضور نے یہ فرمایا تھا کہ کل میں یہ تلوار اس شخص کو دوں گا جو کرے گا, تو دل مچل رہے تھے. ہر ایک جو ہے چاہتا تھا کہ کاش آج یہ علم اور یہ تلوار حضور کی طرف سے ہمیں ہدایت ہو جائے. آپ کو معلوم ہے ایک موقع پر حضرت ابو دجالہ کو رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور نے علم عطا فرمایا ہے تو وہ پھر اکڑ کر چلے جیسے کہ پہلوان چلتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ چال اللہ کو انتہائی ناپسند ہے, مگر آج کے دن, آج قتال فی سبیل اللہ کا دن ہے, آج یہ اکڑ جو ہے یہ در حقیقت اہل ایمان کے سامنے نہیں ہے بلکہ کفار کے سامنے ہے, اور یہ جوش جہاد اور یہ ذوق شہادت کا بذر ہے, لہذا اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سابقو, اس میں کوئی نفی نہیں ہے. سو آخری پارے میں بھی ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. تنافس کا لفظ بالعموم اچھے سے اس میں استعمال نہیں ہوتا, منافست اور تنافس ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش, لیکن قرآن کہتا ہے اس میں کرو کوشش, جنت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے تنافس کرو, منافست کرو, جنت کے درجات کے اندر آگے سے آگے نکلنے کے لیے ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ, بازی لے جانے کی کوشش کرو. یہ ہے در حقیقت ہیلدی چینلائزیشن آف دیٹ بیسک انسٹنکٹ, اس بنیادی جو بھی اس کے اندر ہے ایک جذبہ, اس کے لیے صحیح جو چینل ہے وہ یہ ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, اللہ کے اپنے رب کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ, آگے نکلو, ایک دوسرے سے بڑھ کر قربانیاں دو, ایک دوسرے سے بڑھ کر انفاق کرو, ایک دوسرے سے بڑھ کر سرفروشی اور جانفشانی کے ثبوت فراہم کرو. جنت عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اب دوسرا اس پر توجہ کیجئے, جنت کو اللہ تعالی نے اپنا فضل قرار دیا ہے, اور فضل جو ہے اجر کے بالمقابل آتا ہے. اجر اور اجرت یہ ہے کسی عمل کے نتیجے میں اس کا ثواب, اس کا بدلہ, اور وہ اسی کی مناسبت سے ہوگا. لیکن فضل ہے اللہ تعالی کی طرف سے اپنی عنایت, اپنی طرف سے عطا, اور جنت کو جو فرمایا گیا کہ یہ فضل ہے در حقیقت اس اعتبار سے کہ کوئی بھی انسان محض اپنے اعمال کے نتیجے میں جنت کو حاصل نہیں کر سکے گا, جیسا کہ حضور کا ایک مرفوع قول موجود ہے, جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. یہ انسان کو بڑا سے بڑا بھی اگر کارنامہ سر انجام دیا ہے, بڑی سے بڑی سرفروشی کی ہے, اپنی پوری زندگی کی مکا جو ہے لگا دی ہے اللہ کی راہ میں, تب بھی کہیں کوئی غرور نہ ہو جائے, کہیں تکبر پیدا نہ ہو جائے, انسان یہی سمجھے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, یہ جان تو اس نے دی تھی, ہم نے دے دی, اتنا عرصہ جو ہم اس سے متمتع ہوئے اس حیات دنیاوی میں اللہ تعالیٰ کی جن جن نعمتوں سے ہم نے استفادہ کیا, اگر اس کا کہیں حساب کتاب ہونے لگے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی شخص بھی اس حساب کتاب پر پورا نہ اتر سکے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے, تو کسی صحابی نے بڑی ہمت سے کام لیا کہ پوچھ لیا, حضور کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی رحمت خداوندی کا محتاج ہوں. یہ ہے در حقیقت ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ دیتا ہے یا دے گا جس کو چاہتا ہے یا چاہے گا, کیونکہ فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل والا ہے, اس کے فضل کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں. یہ نہ سمجھو اپنے محدود پیمانوں پر قیاس نہ کرو اللہ کے خزانوں کو اور اس کی قوتوں کو, بلکہ یہ کہ وہ لامحدود ہے. یہاں وہ بات معین ہو گئی جو میں نے تمہیدی بات عرض کی تھی کہ بندہ مومن کے انفاق اور قتال کا اصل ہدف صرف اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہے, اللہ کی مغفرت, اللہ کی رضا اور جنت کا حصول, یہ ہے اصل نصب العین. ہمارے یہاں بعض لوگوں نے اس لفظ کو ذرا غلط استعمال کیا ہے, نصب العین کی جگہ پر بندہ مومن کے ذہن میں سوائے اخروی اجر اور اخروی نجات, اخروی فلاح, جہنم سے چھٹکارا اور جنت کا حصول, اس کے سوا کوئی شے نہیں ہونی چاہیے. دنیا میں اسلام کا غلبہ, دنیا میں اسلام کا بول بالا کرنا, اقامت دین, اللہ کے دین کو قائم کرنا, یہ ساری چیزیں ہمارے فرائض میں داخل ہیں، ان کے لیے جد و جہد کرنا میرا اور آپ کا فرض ہے، جیسے نماز میرا اور آپ کا فرض ہے، روزہ رکھنا میرا اور آپ کا فرض ہے، یہ دینی فرائض ہے. ان فرائض میں سے کسی فریضے کو اوپر اٹھا کر نسب العین کی جگہ پر بٹھا دینا یہ ایک فکری غلطی ہے. بظاہر یہ بہت معمولی نظر آتی ہے، لیکن پھر اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ بہت دور رس ہے، کہ ان میں سے کسی چیز کو ایلیویٹ کرنا اور اسے نسب العین کا درجہ دے دینا، اس کے معنی کیا ہوں گے کہ باقی ساری چیزیں گویا کہ سب سرو کر رہی ہے اس نسب العین کو، وہ سب جو ہے ذریعہ بن رہی ہے اس نسب العین کا، حالانکہ یہ غلط ہے. نماز اصلاً اپنی جگہ فرض ہے، اس کو صرف اقامت دین کی جدوجہد کے لیے نہیں پڑھنا ہے، وہ اس لیے پڑھنا ہے کہ وہ بندہ مومن کے اوپر اللہ کی طرف سے عائد شدہ ایک فریضہ ہے. ان الصلاۃ کانت علی المومنین کتابا موقوتا، یہ اس کا ایک بالکل اپنی جگہ پر انڈیپینڈنٹ اور مستقل حکم ہے. لہذا یہ بھی حکم وہ بھی حکم، روزہ رکھنا بھی حکم، زکات دینا بھی حکم، اور اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرنا، اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے تل من دھن لگا دینا، یہ بھی حکم، وہ بھی فرض، یہ بھی فرض. ان میں سے کسی ایک کو فرائض کی فہرست سے اٹھا کر اور اسے نسب العین کے مقام پر لے آنا، یہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اگرچہ بڑی باریک سی غلطی ہے، لیکن یہ فکری غلطی بہت دور رس نتائج پیدا کرتی ہے. ان آیتوں کے حوالے سے جان لیجئے کہ ہمارا مقصود، ہمارا مطلوب اللہ کی رضا، آخرت کی فلاح، دوزخ سے نجات اور جنت کا حصول، اس کے سوا کوئی شے مقصود نہیں ہوگی، مطلوب نہیں ہوگی، نسب العین کے درجے پر نہیں ہوگی. اب آئیے اگلی آیت. میں نے عرض کیا تھا دو رکاوٹیں، پہلی رکاوٹ تھی حیات دنیاوی سے ضرورت سے زیادہ اعتنا اور دلچسپی، دوسری رکاوٹ کیا ہے، راہ حق میں مصیبتیں آتی ہیں، سچ بولیے دوست ناراض ہوتے ہیں، حلال پر اکتفا کیجئے گھر والے دشمن بنتے ہیں، دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے کا ارادہ کیجئے آپ کے اپنے اعزاء و اقارب جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر ملامت کریں گے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کا اب ہر شخص کو سابقہ آئے گا اگر وہ اس راہ میں پیش قدمی کرنا چاہتا ہے. اس میں اس سے آگے بڑھ کر پرسیکیوشن ہے، تشدد ہے. سورہ عنکبوت ہم پڑھ چکے ہیں جو سن 5 نبوی میں نازل ہوئی تھی، ہجرت سے 8 سال قبل. وہاں جو کچھ تھا اس کو ذہن میں تازہ کر لیجئے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، جبکہ ہم نے تو جو بھی ان سے پہلے آئے سب کو آزمایا. ان آزمائشوں میں یاد کیجئے، مار بھی تھی، لوگوں کو پیٹا گیا، لوگوں کو زمینوں پر گھسیٹا گیا، دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، گھر میں بند کر دیا گیا، لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا نوجوانوں کو، کئی کئی دن کا فاقہ دیا گیا، یہ سب کچھ ہوا. یہاں تک کہ بعض صحابہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما جامع شہادت پوش کیا. یہ جو اب مصیبت ہے، یہ جو تکلیف ہے، اب اس کے بارے میں بہت ہی جامع آیت ہے قرآن مجید کی جو آ رہی ہے. فرمایا ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا، لفظی ترجمہ ہوگا نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی، اصابہ یصیبو کسی چیز کا واقع ہونا، نہیں پڑتی مصیبت اسے، اس میں فاعل ہے، نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی. تو اگرچہ اس میں ہر واقعہ جو دنیا میں ظہور پذیر ہوتا ہے یہ الفاظ کے عموم میں آ جائے گا، چاہے وہ مسرت بخش ہے اور چاہے وہ تکلیف دہ ہے. کوئی چیز آپ کو مل گئی، اللہ تعالیٰ نے چھپر پھاڑ کر دولت دے دی، آپ کے لیے مسرت ہے. کوئی چیز آپ سے چھن گئی، آپ کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، آپ کا بچہ آپ کے سامنے دم توڑ رہا ہے، آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز جاتی رہی، یہ آپ کے لیے تکلیف دہ ہے. تو اگرچہ لفظ جو ہے وہ تو دونوں کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا جیسے کہ آگے آیت میں آ بھی جائے گا، لیکن مصیبت کا لفظ جیسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں برے ہی کام کے لیے، کہ جو تکلیف دہ چیز ہے، ناگوار ہے، ناخوشگوار چیز ہے، جو ہمیں پسند نہیں ہے، تکلیف دہ ہے، خاص طور پر اس سے انسان زیادہ متاثر ہوتا ہے. ماں صاحب ہمیں مصیبت نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی رنج دہ چیز، کوئی تکلیف بخش چیز، الا فی کتاب من فی الارض ولا فی انفسکم. اب یہاں تقسیم کر دی، ایک وہ ہے آفات سماویہ و ارضیہ کہ جو بڑے پیمانے پر انسانوں کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں، کہیں زلزلہ آ گیا، لاکھوں انسان بے گھر ہو گئے، ہزاروں انسان ختم ہو گئے. کوئٹے کا زلزلہ 1935 کا یاد کیجئے، پورا شہر جو ہے ملبے کا ڈھیر بن گیا. یا سیلاب آ گیا، سینکڑوں لوگ اس کے اندر اور بے شمار جو ہے مویشی وہ ہلاک ہو گئے، گاؤں کے گاؤں جو ہے وہ ملیا بیٹھ ہو گئے، بستیاں جو ہے نابود ہو گئے. تو یہ ہے وہ مصائب کے جو بڑے پیمانے پر آتے ہیں، اور جو بڑے پیمانے پر اور ایک اجتماعی سطح پر لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. اور ایک ہے ملافی انفسکم، تکلیف ہے، بیماری ہے، کوئی اذیت ہے، کوئی کوفت ہے، کوئی صدمہ ہے، بظاہر کوئی چیز نہیں ہے لیکن آپ کو کسی بات سے صدمہ ہوا ہے، رنج پہنچا ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ آپ پر کیا بیت رہی ہے. یہاں فرمایا کہ ان دونوں کے بارے میں ایک حقیقت جان لو، یہ ایمان کا لازمی نتیجہ ہے. اگر یہ ذہن میں نہیں ہے تو گویا کہ ایمان کی ایک اہم حقیقت سے تم نا آشنا ہو، یا ایمان کا ایک اہم پہلو جو ہے وہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے. کوئی واقعہ اس دنیا میں رونما نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ وہ پہلے سے اللہ کی ایک کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے. الا فی کتاب من قبل ان نبراہا، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. دنیا میں آج اگر سیلاب آ گیا تو اچانک نہیں آ گیا، اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ پہلے سے ہے. اور یہی آیت ذرا اختصار کے ساتھ سورہ تغابن میں آ چکی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے، کوئی واقعہ دنیا میں نہیں ہو سکتا اللہ کے اذن کے بغیر. اب یہ دو چیزیں اگر بندہ مومن کے سامنے ہو تو اس کے اندر کیفیت کیا پیدا ہوگی؟ تسلیم و رضا، جو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ وہ میرے کسی دشمن کا، بظاہر چاہے کسی دشمن کے ذریعے سے آ رہا ہو، لیکن ابو جہل کا ہاتھ بھی جنبش نہیں کر سکتا تھا مجھے کوڑا مارنے کے لیے جب تک کہ میرے رب کا اذن نہ ہوتا. کسی شخص کا کوئی ارادہ برائی کا میرے ساتھ پورا نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ میرے رب کی اجازت نہ ہوتی. تو اگر میرے رب کو میرے ساتھ یہی منظور ہے تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد میں آئے. یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے. اسی کو کہا گیا تسلیم و رضا، بندہ مومن کو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی ضرورت ہے. دیکھیے سیدھی سیدھی بات ہے، انالائز کیجئے. یا تو میں یہ سمجھوں کہ مجھے یہ تکلیف پہنچی کسی اور کے پہنچائے پہنچی، اللہ کی مرضی کے خلاف پہنچی، اللہ کے اذن کے بغیر پہنچی، تب تو میرا ایمان صحیح نہیں. فاعل حقیقی تو اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں. اس کائنات پر اللہ کا قبضہ و قدرت جو ہے وہ اس درجے مستولی ہے کہ پتا کا جنبش نہیں کھا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. میں اس کو انالائز کر کے بتایا کرتا ہوں کہ ہر فعل کے اندر دو کمپوننٹس ہیں. میں نے یہ پیالہ اٹھایا، دو کمپوننٹس ہیں، میں نے ارادہ کیا، اللہ کا اذن ہوا، کب میں اٹھا سکا نہ معلوم. وہ جو آپ انگریزی میں کہتے ہیں دس مین سلپ بٹوین دی کپ اینڈ دی لپ، میں نے ارادہ کیا کہ میں اٹھاؤں، میرا وہ ارادہ میرے اعصاب کے ذریعے میرے ان مسلز کو پہنچا، ان مسلز نے حرکت کی، انہوں نے اسے پکڑا. ہوا کا جو بھی دباؤ تھا وہ اس کے اندر کس قدر بوجھ ہے ہوا کا، لیکن یہ کہ یہ ساری تمام کے فیکٹرز جو ہیں جن میں سے کوئی میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ کل کے کل فیکٹرز تمام عوامل اللہ کے اختیار میں ہیں. یہ تمام فیکٹرز بروئے کار آئے تب یہ ایک چھوٹا سا کام میں کر سکا کہ میں نے یہ پیالہ اٹھایا. کوئی شخص چلنا چاہتا ہے، ارادہ یہاں پیدا ہوا، وہ ارادہ اس کا جو ہے اس کے نرس کے ذریعے سے اس کے مسلس کو منتقل ہوا، اس نے زمین کو دھکا دیا، زمین نے اسے پش کیا اور وہ آگے کو بڑھا. ان میں سے کوئی چیز بھی اگر ساکت ہو جائے وہ قدم نہیں بڑھا سکے گا. لہذا ہر عمل جو ہو رہا ہے اس کے دو کمپوننٹس. اسی طریقے سے ہم پر جو چیز وارد ہوتی ہے اس کے بھی دو کمپوننٹس ہیں. اس کی میں سادہ ترین مثال دیا کرتا ہوں، ایک درویش کی، کہ وہ کہیں یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرو سو ہو. ایک شخص نے کوئی شریر قسم کا انسان تھا پتھر اٹھا کر دے مارا, وہ جو سر کو جا کر لگا انہوں نے پلٹ کر دیکھا, اس نے استحضان کہا جو رب کرے سو ہو, اب مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس درویش نے کہا کہ مجھے تو یہ پتھر لگا ہے تو یقیناً اللہ ہی کے اذن سے لگا, لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا کہ بیچ میں منہ کس کا کالا ہوا ہے, کس نے اپنے لیے یہ برائی کما لی, مجھے یہ پتھر لگا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اذن سے لگا, تم لاکھ مجھے پتھر مارتے یہ مجھے نہیں لگ سکتا تھا, نشانہ خطا ہو جاتا, ادھر ادھر چلا جاتا, مجھے نہیں لگ سکتا تھا, تم اپنی جو بھی تھی تم اپنے لیے برائی کما لیتے لیکن مجھے پتھر نہ لگتا, مجھے پتھر لگا ہے تو دو اس کے اندر عوامل پورے ہوئے کہ تم نے مجھے پتھر مارنا چاہا اور اللہ نے بھی گرانٹ کیا, اللہ نے بھی اذن دیا اس کا کہ ہاں لگ جائے. جب تک کہ یہ دو فیل دو کمپوننٹس مکمل نہ ہو کوئی عمل نہیں ہو سکتا. لہذا بندہ مومن کا کام کیا ہے, راہ حق میں اس ثبات اور استقامت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت جو ڈیوائن ایلیمنٹ ہے ہر چیز کا اس پر نگاہ رکھے,